جمعہ 8 دسمبر کے سیربین کے ساتھ سمرہ فاطمہ کا سلام. امریکہ کے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کرنے کے بعد انتفادہ شروع، لیکن کیا اب عالمی سطح پر فلسطینیوں کی تحریک میں کوئی دلچسپی بھی ہے؟ تجزیہ کار کہتے ہیں
ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن یہ بیٹ کر رہی ہے کہ عرب ملکوں میں خاص طور سے پیلسٹائن فٹیگ ہو گئی ہے، یعنی یہ پیلسٹائن کا مسئلہ مسلسل چلے آ رہا ہے، چلے آ رہا ہے، چلے آ رہا ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے بعد فلسطین سمیت مشرق وسطی کے دیگر کئی ممالک میں آج امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہوئے. تفصیلات تابندہ کوکب سے.
یوم غضب منانے کا اعلان صدر ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے خلاف کیا گیا. مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں بھی جمعے کی نماز کے بعد ہزاروں مظاہرین جمع ہوئے، جبکہ اردن کے دارالحکومت عمان میں بھی مظاہرے ہوئے، جبکہ ایران میں بھی اسرائیل اور امریکہ کے جھنڈے جلائے گئے. انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی مظاہرے کیے گئے. ادھر وائٹ ہاؤس نے فلسطینی حکام کو تنبیہ کی ہے کہ امریکی نائب صدر مائک پینس کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات منسوخ کرنے کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے.
آج جمعے کی نماز کے بعد احتجاج کی کال کے بعد اسرائیل نے غرب اردن میں سیکیورٹی بڑھا دی تھی. حکام کے مطابق کل سے اب تک اسرائیلی افواج کے ساتھ جھڑپوں میں درجنوں مظاہرین زخمی ہوئے. مظاہرین پر آنسو گیس اور ربر کی گولیاں استعمال کی گئی تھیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کی بنگلہ دیش نقل مکانی مسلسل جاری ہے، حالانکہ گزشتہ ماہ میانمار اور بنگلہ دیش کے درمیان روہنگیا مسلمانوں کو میانمار واپس بھیجنے کا معاہدہ طے پا گیا تھا. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کی ڈپٹی ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کے ملک چھوڑ کر جانے کا عمل سست ضرور ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ اس وقت دنیا کے پناہ گزینوں کا سب سے بڑا بحران ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ زیادہ تر روہنگیا مسلمانوں کے لیے واپس جانے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کے گاؤں تباہ کر دیے گئے ہیں. گزشتہ ماہ نومبر میں بنگلہ دیش نے میانمار کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیا تھا، جس کے مطابق میانمار میں فوجی کارروائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں نقل مکانی کرنے والے روہنگیا مسلمانوں کو واپس بھیجا جائے گا. پاکستان کی حکومت نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہونے والے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو سے ان کی بیوی اور والدہ کی ملاقات کروانے کے لیے 25 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے. تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ ملاقات کس مقام پر ہوگی. تفصیلات کے ساتھ عبید ملک.
دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ کلبھوشن یادو کی ان کے خاندان سے ملاقات میں پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کا ایک نمائندہ بھی شامل ہوگا. پاکستان کا کہنا ہے کہ مجرم کلبھوشن یادو سے ان کی بیوی اور والدہ کی ملاقات کروانے کا فیصلہ انسانی بنیادوں پر کیا ہے. پاکستان نے بھارت کو یقین دہانی کروائی ہے کہ کلبھوشن کی بیوی اور ان کی والدہ کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشن کو مجرم کی بیوی اور والدہ کو پاکستانی ویزا جاری کرنے سے متعلق پہلے ہی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں.
کلبھوشن یادو کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا، اور انہوں نے بلوچستان کے علاوہ کراچی میں دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا تھا. پاکستان میں لاپتہ ہونے والے سماجی کارکن رضا خان کی بازیابی کے لیے ان کے احباب اور دوسرے سماجی کارکنوں نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی. رضا خان سنیچر کے دن سے لاپتہ ہیں. لاپتہ ہونے سے قبل انہوں نے ایک اجلاس میں شرکت کی تھی، جس میں اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا زیر بحث تھا. پریس کانفرنس میں موجود سماجی کارکن رحیم الحق کا کہنا تھا،
ہمیں نہیں پتا کہ کس نے اٹھایا ہے، اگر تو نان سٹیٹ ایکٹرز نے اٹھایا ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بازیاب کرے، اگر ریاست نے خود اٹھایا ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے تو ایک قانونی طریقے سے ان کے اوپر اگر کوئی ایشو ہے تو وہ پھر قانونی طور پہ قانون میں آئے، کورٹس میں آئے. پیر کو 3:30 بجے جو ہے وہ احتجاج کریں گے.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اورنج ٹرین منصوبے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے پنجاب حکومت کو اس منصوبے کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. اس منصوبے سے متعلق عدالتوں میں درخواستوں کی سماعت کی وجہ سے یہ منصوبہ 22 ماہ تک تاخیر کا شکار رہا ہے. تفصیلات شہزاد ملک سے.
سپریم کورٹ نے اس بارے میں 31 شرائط بھی رکھی ہیں، جن میں تاریخی عمارتوں کی حفاظت کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کے ساتھ ساتھ ایک وسیع البنیاد کمیٹی بھی قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اس کمیٹی میں محکمہ آثار قدیمہ کے علاوہ متعلقہ محکموں کے حکام اور ایک ریٹائرڈ جج بھی شامل ہوں گے، جن کی تعیناتی کی منظوری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے ہوگی۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد دو ہفتوں تک ٹرین آزمائشی بنیادوں پر چلائی جائے گی، جس میں ٹرین کی تھرتھراہٹ کو بھی مانیٹر کیا جائے گا تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کہیں ٹرین کی تھرتھراہٹ مقررہ حد سے تو زیادہ نہیں ہے۔
امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں بڑے پیمانے پر لگی آگ کے بعد اب تک تقریباً 200,000 افراد گھر چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ 500 کے قریب عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کی شروعات کرتے ہیں آج کے بڑے موضوع کے ساتھ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کی دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے خلاف فلسطین سمیت مشرق وسطی کے دیگر کئی ممالک میں بھی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ غرب اردن میں فلسطینیوں اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں 200 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان پر جہاں فلسطین کے مختلف علاقوں میں آج یوم غضب منایا جا رہا ہے، وہی دنیا بھر میں اس فیصلے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب، برطانیہ اور فرانس سمیت کئی ممالک نے امریکی فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینول میکرون نے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔
امریکی صدر کے اعلان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے میں فریقین سے اپیل کرتا ہوں کہ خطے کی سالمیت اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں، یہ بہت ضروری ہے۔
امریکی صدر سے بڑھتی ہوئی قربت کے باوجود سعودی عرب کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ فیصلہ غیر منصفانہ اور غیر ذمہ دارانہ ہے، یہ فلسطینی عوام کے حقوق کے منافی ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے کہا کہ صدر ٹرمپ کا یہ اقدام علاقائی امن کی خاطر کی جانے والی کوششوں میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔
یہ اقدام علاقے میں امن عمل کی کوششوں کو مزید مشکل میں ڈال دے گا۔ تمام لبنانیوں کی جانب سے میں یہ ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔
یورپی یونین کے خارجہ امور کی سربراہ فیڈریکا موگرینی نے ٹرمپ کے اس اعلان پر اپنے سخت رد عمل میں کہا، یہ وہ فیصلہ ہے جو اس پورے خطے کو تاریک زمانوں سے بھی پیچھے دھکیل سکتا ہے۔
صدر ٹرمپ کے یروشلم سے متعلق اعلان کے ممکنہ طور پر بڑے تشویشناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یورپی یونین کا اس معاملے میں بہت واضح اور مشترکہ موقف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع کا حقیقی حل دو علیحدہ ریاستیں ہیں، اور اسرائیلی ریاست اور فلسطینی ریاست کا مشترکہ دارالحکومت یروشلم ہونا چاہیے۔
جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے کہا کہ صدر ٹرمپ کا یہ فیصلہ درست نہیں اور اس کی مخالفت کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس تنازع کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، وہ اس مسئلے کے حل کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو امریکی صدر کے فیصلے کو سراہتے ہوئے یہ امید بھی کر رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ دوسرے ممالک کے لیے اپنے سفارت خانے اس شہر میں منتقل کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔
میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت چند دیگر ممالک کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں جو عنقریب ایسا ہی اعلان کریں گے۔ مجھے اس بات پہ کوئی شبہ نہیں کہ جیسے ہی امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل ہوگا، بلکہ اس سے بھی پہلے کئی اور سفارت خانے بھی یروشلم منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔
امریکی صدر کے اس اعلان کے بعد فلسطینی آزادی کی تحریک چلانے والی جماعت حماس کے سربراہ نے اسرائیل کے خلاف انتفادہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس کے بعد اسرائیل نے غرب اردن میں اضافی نفری تعینات کر دی ہے تاکہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی جانب سے فلسطینی حکام کو تنبیہ کی گئی ہے کہ امریکی نائب صدر مائک پینس کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات منسوخ کرنے کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اعلان کے بعد فلسطینی حکام نے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ماہ ہونے والی ملاقات اب نہیں ہوگی اور امریکی نائب صدر کو فلسطینی علاقوں میں خوش آمدید نہیں کیا جائے گا۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار، اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت یروشلم سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں صحافی ہریندر مشرا۔ ہریندر، اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں یروشلم میں اس وقت کس طرح کا ماحول ہے؟
مشرقی یروشلم میں یہاں ابھی بھی مزید کشیدگی نظر آ رہی ہے، یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی فوج نے فوجیوں کو تعینات کر رکھا ہے، پولیس بھی چاروں طرف نظر آ رہی ہے۔ ابھی بھی مظاہرین جو ہیں انہوں نے وہ سڑکوں پر ابھی بھی موجود ہیں، حالانکہ پہلے سے کہیں کم لوگ سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں، لیکن کئی جو عرب مظاہرین ہیں وہ اسرائیل کے باقی اور کئی شہروں سے، شمالی اور جنوبی علاقے سے بھی یہاں آئے تھے، کیونکہ یہاں ایک اپیل کی گئی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ آ کر کے یہاں مظاہروں میں حصہ لیں۔ تو جو خاص کر کے دمشق گیٹ ہے، جو دمشق دروازہ ہے اولڈ سٹی کا، وہاں پر ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ نظر آ رہے ہیں اور کافی وہاں پر سلوگنائزنگ بھی سننے کو مل رہا ہے۔
جی اچھا، امریکی نائب صدر مائک پینس جو خطے کا اس مہینے دورہ کرنے والے ہیں، ان کے دورے کا مقصد فلسطینیوں اور اسرائیلیوں سے بات چیت کرنا تھا، لیکن اب فلسطینی اہلکار اس میں دلچسپی لیتے نہیں دکھ رہے ہیں۔ فلسطینی اہلکاروں نے کہا ہے کہ انہیں اب نہیں آنا چاہیے۔ ادھر امریکہ کا کہنا ہے کہ فلسطین ملاقات کو مسروخ نہ کرے۔ تو اس درمیان اسرائیل میں کیا کچھ کہا گیا ہے؟
جی، اسرائیل میں اس کو لے کر کے کوئی بات نہیں کہی گئی ہے ابھی تک، لیکن ہاں فلسطینی انتظامیہ کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آیا۔ فلسطینی جو تنظیم ہے فتح، جو کہ محمود عباس کی تنظیم ہے، اس کے ایک اہم اہلکار جو ہیں جبریل لجوب، انہوں نے کہا ہے کہ مائیکل پینس اب یہاں پر انوانٹیڈ ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کی طرف سے صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ اب امریکہ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی، اب امریکہ جو ہے ایک مصالحت کار کا رول ادا نہیں کر سکتا خطے میں، اور ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس پر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب خطرہ منڈرا رہا ہے۔
جی ہریندر، بہت شکریہ۔ یہ تھے یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے بعد دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، جس کے ساتھ ہی پاکستان میں بھی احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام سمیت کئی مذہبی جماعتیں ان ریلیوں اور مظاہروں کی قیادت کر رہی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی امریکی فیصلے کی مذمت کی ہے۔ سنیے اسلام آباد سے نامہ نگار فرحت جاوید کی رپورٹ۔ رپورٹ کا آغاز صوتی جھلک سے ہو رہا ہے۔
امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے فیصلے پر آج جماعت اسلامی سمیت دیگر مذہبی جماعتوں اور تنظیموں نے پاکستان بھر میں احتجاج کیا اور ریلیاں نکالیں۔ مظاہرین نے امریکی اقدام کو مسترد کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی سمیت کئی مذہبی جماعتوں اور انجمن تاجران نے مظاہرے کیے، جبکہ اسلام آباد بار کونسل کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے اور اپنا سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کے اعلان کے بعد پاکستان سمیت عالمی برادری نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد میں امریکہ مخالف احتجاج میں شریک مظاہرین نے امریکہ سے یہ فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔
پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیتھ بیسڈ ایشو ہے، یہ صرف لینڈ کا ایشو نہیں ہے، اس کے اندر ایمانی تقاضے ہیں، اس ایمانی تقاضوں کے حل تک ہم اس مسئلے کے اندر شامل رہیں گے۔
مظاہرین نے کہا کہ امریکہ نے یہ فیصلہ واپس نہ لیا تو احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔
ہم سارے مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارا قبلہ اول ہے وہ، ہماری یہی ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ جب تک یہ ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہمارا پروٹیسٹ جاری رہے گا۔
پشاور میں جماعت اسلامی کے کارکنان نے مسجد محبت خان سے چوک یادگار تک احتجاجی ریلی نکالی. لاہور میں بھی جماعت اسلامی کے کارکنان نے مال روڈ پر احتجاج کیا، جبکہ طلبہ تنظیم نے لاہور میں امریکی کونسلیٹ کے باہر مظاہرہ کیا. مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر امریکہ مخالف نعرے درج تھے. کوئٹہ، ملتان، سرگودھا، دیر، مانسہرہ، پشاور، آزاد کشمیر، سکھر اور کراچی سمیت ملک کے کئی چھوٹے بڑے شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں. دوسری جانب پاکستان کے دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران امریکی سفارت خانے کی یروشلم منتقلی کے فیصلے کی سخت مذمت کرتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ معاملات بگڑنے سے پہلے فیصلے پر نظر ثانی کرے. فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد.
یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی اعلان سے جہاں پورے مسلم دنیا میں کھلبلی مچ گئی ہے، وہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی شدید مظاہرے ہوئے. مظاہروں کی اپیل علیحدگی پسندوں کے اتحاد حریت کانفرنس نے کی تھی، جس کے بعد حکام نے اہم رہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کیا اور کئی علاقوں کی ناکہ بندی کی. تاہم اس کے باوجود شری نگر، بڈگام اور دوسرے علاقوں میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہوئے. شری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
فلسطینی بحران پر کشمیر میں تب بھی عوامی رد عمل ہوتا تھا جب یہاں مسلح شورش نہیں تھی، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور تل ابیب سے سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کا اعلان ایسے وقت کیا ہے جب کشمیر سیاسی افراتفری، تشدد، فورسز کی زیادتیوں اور سرکاری قدغنوں سے جوجھ رہا ہے. اس حوالے سے آج سرکاری پابندیوں کے باوجود سری نگر اور کئی دیگر علاقوں میں لوگوں نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مظاہرے کیے. مظاہرین نے ہاتھوں میں کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم دنیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا.
یروشلم کو راجدھانی اسرائیل کی بنانے کے سلسلے میں امریکہ کا حمایت کرنا جو ہے اس کے خلاف یہ احتجاج منظم ہے.
تمام دنیا ایک مسلمان تمس بدبخت ترین انسان اس مذبت کرو.
یہاں اکثر مبصرین کا ماننا ہے کہ ٹرمپ کا اعلان باقی ممالک کی حکومتوں کو بھی حوصلہ دے گا کہ وہ اپنے متنازع علاقوں سے متعلق سخت فیصلے لیں. مورخ اور کالم نویس، پی جی رسول.
پہلے تو سمجھتے تھے کہ امریکہ ہمارا حلیف ہے، یہاں جو مزاحمتی تحریک ہے تو زیادہ تر اپیلیں امریکہ سے کی جاتی تھی. اب جب امریکہ ہی اس طرح مسلمان کے فیصلے خلاف فیصلے لے رہا ہے تو یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے خلاف بھی اس طرح کے سخت فیصلے لیے جا سکتے ہیں. مثلا یہاں اب ہو سکتا ہے کہ دفعہ 370 کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا جائے گا. اب ہندوستان میں دباؤ بڑھ سکتا ہے کہ اب جب ٹرمپ اتنا بہت بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں تو کیا ہم ایک دفعہ کو نہیں ہٹا سکتے ہیں.
بھارت میں 17 کروڑ مسلمان آباد ہیں، تاہم اس حوالے سے بھارتی مسلمانوں کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. مبصرین کہتے ہیں کہ انڈین مسلم پہلے ہی خوف زدہ ہے، تاہم پی جی رسول کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا اعلان بھارتی مسلمانوں کے لیے بھی خطرات کی علامت ہے.
انڈیا میں ایودھیا کے بارے میں ایک معاملہ گزشتہ 25 سال سے چل رہا ہے. اب نریندر مودی کی گورنمنٹ پر یہ دباؤ بڑھے گا کہ اب وہاں رام مندر بننا چاہیے، تو اس سے ہندوستان میں بھی حالات انتہائی تباہ ہو سکتے ہیں.
اس سلسلے میں یہاں کے ہندنواز سیاسی رہنماؤں نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے حکومت ہند سے اپیل کی ہے کہ وہ امریکہ کے اس یک طرفہ اعلان پر مبہم پالیسی نہ اپنائے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے بعد عالمی سطح پر کس طرح کا رد عمل سامنے آ سکتا ہے، اسی بارے میں میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی امریکہ کی ڈیلیور یونیورسٹی سے وابستہ مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے. میں نے سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ کئی مسلمان ممالک میں امریکہ کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وہ کون سی مسلمان حکومتیں ہیں جنہوں نے اب تک صدر ٹرمپ کے یروشلم کو دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کی مذمت کی ہے؟
دیکھیے، جو سب سے زیادہ ریزسٹنس ابھی تو آیا ہے جارڈن کی طرف سے. جارڈن کے کنگ یہاں 2-3 دن پہلے بھی تھے، یہ اناؤنسمنٹ تھے، انہوں نے جب بھی کافی دباؤ ڈالا بش ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پر، اس کے باوجود ان کے پاس سے کامنٹس آ رہے ہیں. ترکی نے سب سے زیادہ تنقید کی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے جو امریکہ کراس کر لیا ہے، اس کے وجہ سے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں. دوسری، ابھی تک انہوں نے اپنی تھریٹ پہ ایکٹ تو نہیں کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کر لیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے، باقی دوسرے ممالکوں کے پاس ایسے وہ اسٹیٹمنٹ آئے، سعودی عربیہ کا خود اسٹیٹمنٹ آیا کہ وہ فلسطینی کاز کو ابینڈن نہیں کریں گے، اور یہ بالکل غلط ہے، اس سے پیس پروسیس پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اتنی بڑی سٹیپ امریکہ کا صدر چند خاص مسلمان ملکوں کے مشورے کے بغیر وہ نہیں لے گا. ایٹ لیسٹ ان کو انفارم پہلے ضرور کر دیا ہوگا, خاص طور سے ایجپٹ اور سعودی عربیہ کو.
یہ جو مظاہرے یا جس طرح کا احتجاج ہے, تو یہ سب احتجاج صرف رسمی قسم کے عوامی مظاہروں تک محدود رہے گا یا ایسی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ حکومتیں آگے بھی کچھ کر سکتی ہیں؟
زیادہ سے زیادہ جو سب سے بڑا بلو اگر پہنچ سکتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ترکی ختم کر لیں, اور اس کی سمبولک ویلیو ہے. ان سارے سالوں میں جہاں ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں تھی ترکی اور اسرائیل کے بیچ میں, انہوں نے ٹریڈ بند نہیں کیا تھا, تو تقریباً وہ ٹریڈ بڑھتا گیا. کئی بلین ڈالر کا ٹریڈ ہے ترکی کے ساتھ. کئی مسلمان ملکوں کے فائنینشیل تعلقات ہے اسرائیلی اور ان کمپنیز کے ساتھ جو اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرتے. اگر مسلم ملک اور جو مسلم امہ ہے, اگر وہ اس مسئلے کو لے کر اگر سیریسلی اپوز کرتے ہیں, تو کیوں نہ ایسا کلچرل موومنٹ شروع کریں مسلم ملکوں میں, جہاں امریکن برانڈز کو آپ بائیکاٹ کریں. تو اگر آپ دیکھیں کہ تھوڑی بہت سمبولک پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, وہ بھی صرف فلسطین میں اور ادھر ادھر, اور اس کے بعد اور کچھ نہیں ہونے والا. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن یہ بیٹ کر رہی ہے کہ عرب ملکوں میں خاص طور سے پیلسٹائن فٹیگ ہو گئی ہے, یعنی یہ پیلسٹائن کا مسئلہ مسلسل چلے آ رہا ہے, اور لوگ اس کی وجہ سے کئی مسلم ملکوں نے فائنینشیل نقصانات اٹھائے ہیں, ان کی وجہ سے جنگیں بھی لڑی ہیں, جنگیں ہاری ہیں, تو اب وہ تنگ آ گئے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ڈویژن ہے فلسطینیوں کے بیچ میں, فتح اور حماس کے بیچ میں, وہ بیسیکلی خود ایک اڑچن بنا رکھا ہے پچھلے 25-30 سال میں پیس پروسیس کو آگے بڑھنے کے لیے. تو وہ مسلم ممالک جو فتح کے تھرو پیس حاصل کرنا چاہتے تھے, وہ یہ اسلامک حرکت موومنٹ کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں, اور حماس کی ریزسٹنس, حماس کی ریٹرک جس کا فائدہ اسرائیل ہمیشہ اٹھاتا ہے. مطلب گولڈا مائر جو اسرائیل کے پرائم منسٹر تھی, نے کہا تھا شاید کہ عربز نیور مس این اپرچونیٹی ٹو مس این اپرچونیٹی. تو یہ سلسلہ پچھلے 20-25 سال سے آ رہا ہے. حماس نے کئی چیزیں ایسی کی ہیں جس کی وجہ سے پیس پروسیس پیچھے ہٹ گیا. انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو ختم کر دیں گے, برباد کر دیں گے. کیا ختم کیا, کیا برباد کیا؟ وہ مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا پاورفل اسٹیٹ بن چکا ہے, اور اس کامنٹس کو لے کر یہاں اسرائیلی لابی پریشان ہو کر اس کو ڈیفینڈ کیے جاتی ہے, اور تقریباً 200-250 million dollars وہ سالانہ خرچ کرتے ہیں امریکن پالیٹکس پر اور امریکن فارن پالیسی کا استعمال کرتے ہیں. لیکن ہو سکتا کہ یہ جو جیروسلم کا مسئلہ ہے نا, اگر یہ مسئلہ صرف پیلسٹینین نیشنلزم کا ہوتا تو پھر صرف پیلسٹینینز اس میں انٹرسٹڈ ہوتے. یہ عرب اسرائیل کانفلکٹ اگر ہوتا ہے تو عرب انٹرسٹڈ ہے. جب جیروسلم کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس میں سارے مسلمان انوالو ہو جاتے ہیں. سو مجھے لگتا کہ ہو سکتا کہ اگر امریکہ ایکچولی ایمبیسی موو کر دیتا ہے جیروسلم, تو شاید چند عرصے کے لیے فلسطینیوں کو پھر سے ساری مسلم دنیا کا سپورٹ حاصل ہو. لیکن اگر وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ سے فلسطینیوں کو اتنا سپورٹ ملے گا مسلم دنیا میں جو 1990s وغیرہ میں
جی تھا. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو فلسطینیوں کی آزادی کی تحریک ہے, کیونکہ ابتدا میں ایک عرب خود مختاری یا پوسٹ کلونیل مسئلہ یا کوس سمجھا جاتا تھا, اور اب اسے ایک اسلامی شدت پسند تحریک کے طور پر تصور کیا جانے لگا ہے, تو عرب ممالک اور امت اسلامیہ کہلانے والے ممالک کیا دوبارہ اس پر توجہ دے سکیں گے؟
بہت مشکل ہے, کیونکہ اب دیکھیے مثال کے طور پہ جو مین عرب ملک ہیں وہ ایجپٹ اور سعودی عرب ہے. ایجپٹ کے تعلقات ترکی کے ساتھ برے ہیں. ایجپٹ کی جو پرابلمس ہیں وہ مسلمانوں سے پرابلمس ہیں, ان کو مسلم برادرہڈ, اسلامک موومنٹ, آئیسس. تو ایجپٹ کے سب سے بڑا دشمن اسرائیل نہیں بلکہ مسلم ملک ہے ترکی, جو اس کے اوپر مسلسل دباؤ ڈالے جاتا ہے. ایران ہے اور اسلامک تحریکیں ہیں. سعودی عربیہ تو پیرانوئڈ ہے ایران کی وجہ سے, وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ایران سے بچائیں. صدر اوباما کے سیکنڈ ٹرم میں سعودی عربیہ کو بہت دھکا لگا کہ ان کو پہلی بار ایسا لگا کہ امریکہ کوڈ ابینڈن دیم, اور وہ بالکل مطلب ان کی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے وہ اوپنلی واشنگٹن میں کہتے تھے کہ ہماری نظر میں تو اوباما پاگل ہو گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے, ایران کے ساتھ کیوں ڈیل کر رہا ہے. تو سعودی عربیہ کو بھروسہ اٹھ گیا ہے امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی کا, اور وہ سوچ رہا ہے کہ اب اگر وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ول بی بیٹر الائی دین امریکہ.
اچھا اگر فلسطینیوں کی آزاد ریاست کی تحریک کے بین الاقوامی رہنمائی ترکی اور ایران کرتے ہیں, تو عالمی سطح پر اس کے نتائج نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟
ایران تو حماس کو انسٹیگیٹ کر سکتا ہے، حماس کو پیسے دے سکتا ہے، حزب اللہ کے چند ریسورسز اسرائیل کے خلاف، لیکن حزب اللہ اتنا اہم ہو گیا ہے ایران کے لیے اس ریجن میں ڈومینیٹ کرنے کہ وہ حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ میں اور ایک جنگ نہیں چاہے گا، کیونکہ اسرائیل اس کو بہت ڈیمیج کر سکتا ہے حزب اللہ کو. تو دیکھیں آپ، تھوڑا بہت ریٹوریکل اور سمبولک پروٹیسٹ ہوں گے، کیونکہ جو ٹرمپ نے بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ یہ تو حقیقت تو ہے کہ جیروسلم 1967-68 سے اسرائیل کے قبضے میں ہے. 1967 میں جو یہ جیروسلم کا پاپولیشن تھا اس میں 78% مسلمان، 21% کرسچن اور 1% یہودی ہوا کرتے تھے. یہ 67 کی بات ہے. اور اب اسی جیروسلم میں تقریباً 80% یہودی ہو گئے ہیں، تقریباً 18% مسلمان ہیں اور 2% کچھ کرسچنز ہیں. دھیرے دھیرے کرسچنز تو ختم ہو جا رہے ہیں جیروسلم سے. تو ایک قسم سے جیروسلم بن بھی گیا ہے یہودیوں کا، اور بن گیا ہے یہودیوں کا کیپٹل، صرف دنیا ریکگنائز نہیں کرتی لیکن وہ فنکشن تو وہی کرتے ہیں. پرائم منسٹر کے بھی آفس بھی جیروسلم میں ہے، ان کے دوسرے سارے نیشنل ادارے وہاں پر ہیں. اب مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ریالٹی کو فیس کریں.
یہ تھے ڈاکٹر مقتدر خان. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے کارکن لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں سماجی کارکن رضا محمود خان کے لاپتہ ہونے پر تشویش ظاہر کی ہے.
ہمارے ایک پرانے سامے لکھتے ہیں، وقت کتنا بدل گیا ہے، انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے.
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں.
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں،
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے.
فٹ بال کلب ریال میڈرڈ کے اسٹرائیکر کرسٹیانو رونالڈو نے سال کے بہترین کھلاڑی کا بیلنٹی اور ایوارڈ 5ویں بار جیت لیا ہے. انہوں نے اپنے حریف بارسلونا کے فٹ بالر لائنل میسی کو شکست دے کر دنیا کے بہترین فٹ بالر بننے کا اعزاز اپنے نام کیا.
کرسٹیانو رونالڈو ڈز اٹ اگین، اٹس انادر چیمپئنز لیگ.
اس مقابلے میں رواں سال بارسلونا سے پیرس سین جرمان کلب میں منتقل ہونے والے دنیا کے مہنگے ترین برازیلین فٹ بالر نیمار تیسرے نمبر پر رہے. پاکستانی فاسٹ بالر محمد سمیع آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہوئے. ان سے کچھ سوالات کیے گئے جن کا تعلق پاکستان سپر لیگ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل سے ہے. دوسری جانب پی ایس ایل اسکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث بیٹس مین ناصر جمشید کے بارے میں فیصلہ ٹریبیونل پیر کے روز سنائے گا. انڈیا میں جاری ورلڈ ہاکی لیگ کے سیمی فائنلز کل کھیلے جائیں گے. اولمپک چیمپئن ارجنٹائن کا مقابلہ میزبان انڈیا سے ہوگا، جبکہ جرمنی کی ٹیم دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کا مقابلہ کرے گی. کوارٹر فائنل میں آج انڈیا نے بیلجیم کو شکست دی، ارجنٹائن نے انگلینڈ کو ہرایا اور جرمنی نے ہالینڈ کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے. ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے ہیملٹن میں شروع ہو رہا ہے. پہلا ٹیسٹ میچ نیوزی لینڈ نے اننگز اور 67 رنز سے جیتا تھا. سنگاپور میں آج سے اوشنیا پاور لفٹنگ چیمپئن شپس کا آغاز ہو گیا ہے. پاکستان کے 3 مرد اور 4 خواتین کھلاڑی اس 4 روزہ ایونٹ کا حصہ ہیں، جبکہ 12 ممالک کے کل 148 کھلاڑی چیمپئن شپ میں شرکت کر رہے ہیں. امریکن اولمپک جمناسٹکس میں اسپورٹس ڈاکٹر لیری نصر کو بچوں پر جنسی تشدد کے جرم میں 60 سال قید کی سزا دی گئی ہے. تحقیقاتی ٹیم نے ان کے کمپیوٹر میں 37,000 سے زائد بچوں کی جنسی تصاویر ملنے کا انکشاف کیا. اس سے قبل 2 خواتین جمناسٹ سمیت 3 سابق یو ایس اولمپئنز بھی ان پر علاج کے دوران جنسی ہراسگی کا الزام عائد کر چکے ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. انڈیا کی مغربی ریاست گجرات کی اسمبلی انتخابات میں کل یعنی سنیچر کو پہلے مرحلے کی پولنگ ہوگی. اس خبر کی تفصیل سیربین میں آگے چل کر سنیے گا. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. خبروں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے.
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے خلاف فلسطینیوں نے مقبوضہ غرب اردن اور مغربی پٹی کے 30 شہروں میں مظاہرے کیے ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہونے والے بھارتی شہری کلبھوشن یادو سے ان کی بیوی اور والدہ کی ملاقات کروانے کے لیے 25 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ چین نے آج پاکستان میں مقیم اپنے شہریوں کو تنبیہ کی ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے چینی اہداف پر ممکنہ حملوں کے پیش نظر وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہوشیار رہیں۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اورنج ٹرین منصوبے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے پنجاب حکومت کو اس منصوبے کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ میانمار اور بنگلہ دیش کے درمیان معاہدے کے باوجود روہنگیا مسلمانوں کی نقل مکانی جاری ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازش ظفر۔ انڈیا کے مغربی ریاست گجرات کے اسمبلی انتخابات میں کل یعنی سنیچر کو پہلے مرحلے کی پولنگ ہوگی۔ ان انتخابات پر پورے ملک کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ ریاست میں حکمراں بی جے پی اور کانگریس کے درمیان براہ راست مقابلہ ہے، جسے 2019 کے پارلیمانی انتخابات کا پیش خیمہ مانا جا رہا ہے۔ سہیل حلیم کی رپورٹ دلی سے۔
ایک طرف نریندر مودی ہیں جو لمبے عرصے تک گجرات کے وزیر اعلیٰ رہے، اور دوسری طرف کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی جو جلدی ہی پارٹی کے صدر کا عہدہ سنبھالنے والے ہیں۔ اور داؤ پر صرف گجرات کی حکومت ہی نہیں ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کا 3.5 سال کا ریکارڈ بھی ہے۔
آج سوارے ویلا دلی سے نکلی نے ابڑاسا ودھان سبھا میں ماں آشا پرانا دھام۔
اگر وہ گجرات ہار جاتے ہیں جو ان کا گڑھ بھی ہے اور گھر بھی، تو ملک کا سیاسی منظر نامہ اچانک بدل سکتا ہے۔ گجرات سے یہ واضح پیغام جائے گا کہ نریندر مودی کی گرفت کمزور پڑ رہی ہے۔ کانگریس نے اب تک ان کے 2 بڑے فیصلوں کو نشانہ بنایا ہے، گوڈس اینڈ سروسز ٹیکس یا جی ایس ٹی کا نفاذ، جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ یہ جلد بازی میں اور بغیر تیاری کے کیا گیا، اور بڑے کرنسی نوٹ بند کرنے کا فیصلہ جو اس کے خیال میں ایک غلط فیصلہ تھا، اور کانگریس کا دعویٰ ہے کہ ان دونوں ہی فیصلوں سے ملکی معیشت کو بہت نقصان پہنچا ہے۔
آپ نے ہندوستان کے کمزور لوگوں پر، غریب لوگوں پر، چھوٹے ویاپاریوں پر، چھوٹے بزنس مین، مڈل سائز بزنس مین پہ چوٹ ماری، آپ نے سب کو لائن میں کھڑا کیا۔
لیکن پہلے مرحلے کی پولنگ سے ذرا پہلے کانگریس کے سینئر لیڈر منی شنکر ائیر کا ایک متنازع بیان وزیر اعظم کی ہر ریلی میں گونج رہا ہے۔ اس بیان میں مسٹر ائیر نے کہا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نیچ قسم کے آدمی ہے۔ مسٹر مودی اسے گجرات کی توہین سے تعبیر کر رہے ہیں۔
بھائیو بہنوں، آپمان گجرات پوچھے گا نہیں، کمر نہ نشان پر بٹن دباوی نے اچھ کام کری نے اپنے بتاویے نیچنو جواب آج ہوئی شکے۔
کانگریس نے مسٹر ائیر کو پارٹی کی رکنیت سے معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسٹر راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی کے رہنما انتہائی غیر مہذب زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن کانگریس کا کلچر مختلف ہے اور مسٹر ائیر کو معافی مانگنی چاہیے۔ پہلے مرحلے میں 19 اضلاع کے 89 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ گجرات کی اسمبلی میں کل 182 سیٹیں ہیں۔ انتخابی جائزوں میں 2 متضاد پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ کچھ کے مطابق بی جے پی آسانی سے جیت جائے گی، جبکہ ایک جائزے کے مطابق کانٹے کی ٹکر ہوگی۔ لیکن انڈیا میں انتخابی جائزے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے لاہور میں زیر تعمیر اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ روکنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے پنجاب حکومت کو اس منصوبے کو جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس منصوبے سے متعلق عدالتوں میں مختلف درخواستوں کی سماعت کی وجہ سے یہ منصوبہ 22 ماہ تک التوا کا شکار رہا ہے، جبکہ صوبائی حکومت نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اس سال 25 دسمبر کی تاریخ مقرر کی تھی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اورنج ٹرین سے متعلق پنجاب حکومت کی درخواست پر اپنے اکثریتی فیصلے میں اس منصوبے کو مکمل کرنے سے متعلق 31 شرائط بھی رکھی ہیں۔ ان شرائط میں تاریخی عمارتوں کی حفاظت کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ اس فیصلے میں ایک وسیع البنیاد کمیٹی بھی قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں محکمہ آثار قدیمہ کے علاوہ متعلقہ محکموں کے حکام بھی شامل ہوں گے، جبکہ اسی کمیٹی میں ایک ریٹائرڈ جج بھی شامل ہوگا، جس کی تعیناتی کی منظوری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے ہوگی۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق یہ کمیٹی 1 سال کے لیے بنائی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک سال قبل درخواست گزاروں کے خدشات پر جن مقامات پر اورنج ٹرین پر کام روکنے کا حکم دیا تھا ان میں شالیمار باغ، چوبرجی، زیب النساء کا مزار، گلابی باغ، لکشمی چوک، جنرل پوسٹ آفس، ایوان اوقاف، سپریم کورٹ کی لاہور کی رجسٹری برانچ، سینٹ اینڈریوز، نولکھا چرچ اور بابا موج دریا بخاری کا مزار شامل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پنجاب حکومت تاریخی عمارتوں کی حفاظت کے لیے وہ تمام اقدامات اٹھائے گی جن کی یقین دہانی پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل نے ان درخواستوں کی سماعت کے دوران عدالت عظمیٰ کو کروائی تھی۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد دو ہفتوں تک ٹرین آزمائشی بنیادوں پر چلائی جائے گی، جس میں ٹرین کی تھرتھراہٹ کو بھی مانیٹر کیا جائے گا تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کہیں ٹرین کی تھرتھراہٹ مقررہ حد سے زیادہ تو نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے اس منصوبے میں تاخیر کا ذمہ دار حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ عوام آئندہ انتخابات میں اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔
اورنج لائن کی جو تاخیر 22 مہینے کی تاخیر ہے، یہ میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں 100% پی ٹی آئی کے سر پہ ہے اور چھوٹی موٹی دوسری پارٹیوں کے سر پہ ہے، لیکن اصل پی ٹی آئی کے سر پہ، کیونکہ درخواست سپریم کورٹ میں انہوں نے دی، مخالفت چھپ کر وار کیا، غریب عوام کے حق کو چھینا انہوں نے چھپ کر وار کرنا تو بزدل کا کام ہوتا ہے، جو دلیر آدمی وہ سامنے آ کے وار کرتا ہے، بس سامنے آ کے وار کرتے آپ تو پکڑے گئے۔ سپریم کورٹ میں ولید اقبال کی درخواست دی گئی اور پھر آپ نے اس کو وہاں سے وڈرا کیا۔
اورنج ٹرین کا یہ منصوبہ 27.1 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جس میں 25.4 کلومیٹر پل جبکہ 1.72 کلومیٹر کے زیر زمین سیکشن ہیں۔ اس منصوبے پر زیادہ تر سرمایہ کاری چین نے کی ہے۔ واضح رہے کہ لاہور اورنج ٹرین پاکستان میں اپنی طرز کا پہلا منصوبہ ہے، جبکہ دنیا کے 50 سے زائد ممالک کے 148 شہروں میں زیر زمین ٹرینیں چلتی ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجن یعنی سیفرون کے وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ قبائلی علاقوں کے قانون ایف سی آر کو ایک ہفتے کے اندر ختم کر دیا جائے گا، لیکن فاتح کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کا تاخیری حربہ نظر آتا ہے، کیونکہ سیاسی سطح پر آئندہ چند روز میں تحریک انصاف کا قبائلی کنونشن اور جماعت اسلامی کا لانگ مارچ ہونا ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
وفاقی وزیر سیفران لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر نے آج اسلام آباد میں ایک اخباری کانفرنس میں کہا ہے کہ قبائلی علاقوں کا قانون ایف سی آر ایک ہفتے کے اندر ختم کر دیا جائے گا اور اس کے لیے ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہوگا۔ اس پریس کانفرنس میں ان کے ہمراہ فاٹا اصلاحات کے لیے قائم کمیٹی کے سربراہ سرتاج عزیز بھی موجود تھے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں سال 1901 کا برطانوی قانون فرنٹیئر کرائم ریگولیشن لاگو ہے، جس میں قبائلی علاقوں کے لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل ہی نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر عبدالقادر نے کہا کہ یہ کالا قانون ہے اور اسے ایک ہفتے کے اندر ختم کر دیا جائے گا، تاہم انہوں نے فاٹا کی خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام کے بارے میں کسی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں کے قانون ایف سی آر کو ختم کرنے کے لیے گورنر خیبر پختونخوا بہت جلد صدر پاکستان ممنون حسین کو ایک سمری بھیجیں گے۔ اس بارے میں قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی الحاج شاجی گل آفریدی نے بی بی سی کو بتایا کہ اس طرح کے وعدے حکومت پہلے بھی کر چکی ہے اور اگر یہ اس میں سنجیدہ ہیں تو پھر یہ بل پارلیمنٹ میں کیوں پیش نہیں کیا جا رہا؟
مگر یہ کل پی ٹی آئی کا یوتھ کنونشن ہے، کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، اور پھر اس کو کہ ہم اس کے پریشر پر نہیں کر رہے، انہوں نے اچانک یہ پریس کانفرنس کی، مگر ابھی اس کا صحیح پتہ پیر کے دن چلے گا کہ آئے پیر کے دن اس بل کو پارلیمنٹ میں لا رہے، ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کا ایکسٹینشن اور سپریم کورٹ کا ایکسٹینشن قبائلی علاقے کو، تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر پیر کے دن انہوں نے بل نہیں لایا تو یہ صرف وکل کا جو کنونشن ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا، اس کے لیے صرف ایک میسج تھا کہ نہیں یہ ہم خود کر رہے اصلاحات فاٹا کا۔
جماعت اسلامی فاٹا کے امیر سردار خان نے کہا کہ انہیں حکومتی وعدوں پر یقین نہیں ہے اور اتوار کے روز ان کا لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب ضرور روانہ ہوگا۔
ہمیں یقین نہیں آتا کہ وہ یہ کام کر لیں گے، اس لیے ہم پریشر بڑھا رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں، اور 10 دسمبر سے ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے ہیں. ایک ہفتہ کیا چیز ہے, اگر وہ اعلان کرتے ہیں تو آج ہی کر لیں. کیا ایک ہفتے تک کسی نے ان کو منع کیا ہے راستے میں, کسی نے اس کو پولیس کڑے کیے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں؟ ایک ہفتے کا کیا مطلب ہے؟
فاٹا کے طلبا کی تنظیم کے رہنما شوکت عزیز نے کہا کہ یہ حکومت کا تاخیری حربہ نظر آتا ہے.
اس وقت تک ہم بیٹھیں گے یعنی لڑیں گے جب تک ہمیں پتہ چل جائے کہ حکومت نے واقعی ریفارم کر دیے اور صدارتی آرڈیننس کے تھرو اگر ہو یا پارلیمنٹ کے تھرو ہو. میرے خیال سے یہ جو موجودہ مسئلہ ہے فاٹا ریفارم کا, یہی وقت ہے اور اس وقت میں پولیٹیکل پارٹیوں کو, یوتھ کو, اسٹیک ہولڈر کو بیدار رکھنا ہوگا.
قبائلی علاقوں میں رائج قانون ایف سی آر میں ایک شخص کے جرم کی سزا تمام قبیلے کو بھی دی جا سکتی ہے, اور اسی طرح قبائلی علاقوں کے لوگوں کو اپیل, وکیل اور دلیل کی سہولیات دستیاب نہیں ہیں. حکومت اس سے پہلے بھی اس طرح کے دعوے اور وعدے کر چکی ہے, اس لیے قبائلی علاقوں کے لوگ اس وقت تک انتظار میں ہیں کہ حکومت کوئی عملی اقدامات کرے, تب انہیں یقین آئے گا. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے کارکنوں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں سماجی کارکن رضا محمود خان کے پراسرار طور پر لاپتہ ہونے کی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان کی فوری بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی صحافی عباد اللہ حق سے اور سب سے پہلے ان سے اس پریس کانفرنس کی تفصیلات معلوم کی.
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی مختلف تنظیموں کے جو کارکن تھے انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے جس میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایک کارکن جو خطے میں امن کے لیے کام کر رہے تھے, یعنی وہ ایک آغاز دوستی کے نام سے ایک تنظیم سے اس سے وابستہ تھے, ان کی گمشدگی پر جو ہے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کی گمشدگی جو ہے یہ ریاست کے لیے جو ہے یعنی حکومت کے لیے جو ہے ایک سوالیہ نشان ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کا بالکل علم نہیں ہے کہ انہیں کیوں اٹھایا گیا ہے, کیونکہ رضا محمود کی جانب سے کبھی کوئی ایسی بات یا ایسا اظہار نہیں کیا گیا جس سے یہ بات سامنے آئے کہ کوئی کچھ لوگ ان کا تعاقب کر رہے تھے. انہوں نے کہا اگر غیر ریاستی عناصر جو ہیں انہوں نے اٹھایا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو بازیاب کروائیں, اور اگر حکومت نے اٹھایا ہے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ اگر انہوں نے کوئی تحفظات تھے رضا محمود کے بارے میں تو عدالت سے رجوع کرتی, عدالت کو آگاہ کرتی اور قانونی راستہ اپنایا جاتا. انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ رضا محمود کو جو ہے فوری طور پر بازیاب کرایا جائے اور اس سلسلے میں مؤثر اقدامات کیے جائیں. جی
جی, تو ایچ آر سی پی کا لاحق عمل کیا ہوگا اس بارے میں انہوں نے کہا کہ آگے پلان آف ایکشن کیا ہے؟
جی, انہوں نے اپنے آئندہ کے لاحق عمل کا اعلان کیا. پہلے مرحلے میں تو وہ سوموار یعنی 11 دسمبر کو جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کریں گے جس میں رضا محمود کی بازیابی کے لیے استدعا کی جائے گی, یعنی حبسے بیجا کی یہ درخواست ہوگی اور اس کی پیروی جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق صدر اسماء جہانگیر کریں گی, اور اس میں وزارت داخلہ جو ہے وفاقی اور صوبائی حکومت کو فریق بنایا جائے گا اور یہ صدا کی جائے گی کہ رضا محمود جو ہیں 2 دسمبر سے غائب ہیں, ان کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں کہ ان کو کس نے اغوا کیا یا وہ کس کی تحویل میں ہیں. دوسرا 11 تاریخ کو لاہور پریس کلب کے باہر جو ہے مختلف انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنا احتجاج کریں گی.
پولیس کی پیش رفت کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا ہے؟
جی, اس بارے میں تو افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ پہلے مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا تھا, پھر رضا محمود کے بھائی جو قصور سے لاہور آئے, کیونکہ رضا محمود لاہور میں اکیلے رہتے تھے, ان کا تعلق جو ہے وہ سرحدی علاقے کے ضلع قصور سے ہے, تو ان کی مدعیت میں جو ہے مقدمہ درج کیا گیا اور مقدمہ 3 دسمبر کو مقدمہ جو ہے وہ 5 دسمبر کو درج کیا گیا, جس کے بعد ابھی تک یہ پولیس نے کوئی اطلاع نہیں دی کہ وہ کہاں پر ہیں, انہیں کس نے اغوا کیا ہے, وہ کیسے لاپتہ ہوئے, ان کی گمشدگی ابھی تک ایک معمہ ہے.
یہ تھے لاہور سے صحافی عباد الحق. اور آج لندن میں بھی لاپتہ سماجی کارکن رضا محمود خان کی بازیابی کے سلسلے میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اور اب بات کرتے ہیں کلبھوشن یادو کی. پاکستان کی حکومت نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہونے والے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو سے ان کی بیوی اور والدہ کی ملاقات کروانے کے لیے 25 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے. تاہم یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ملاقات کس مقام پر ہوگی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے عمر آفریدی سے۔
دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ اس ملاقات میں پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کا ایک نمائندہ بھی شریک ہوگا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ مجرم کلبھوشن جادھو سے ان کی بیوی اور والدہ کی ملاقات کروانے کا فیصلہ انسانی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کو یقین دہانی کروائی ہے کہ کلبھوشن کی بیوی اور ان کی والدہ کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشن کو مجرم کی بیوی اور والدہ کو پاکستانی ویزا جاری کرنے کی ہدایات پہلے ہی جاری کی جا چکی ہیں۔ کلبھوشن جادھو کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے پاکستان کے شہر کراچی اور صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی کی متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا تھا۔ بھارتی جاسوس کے خلاف مقدمہ فوجی عدالت میں چلایا گیا، جہاں سے انہیں اس سال اپریل میں موت کی سزا سنائی گئی۔ تاہم عالمی عدالت انصاف نے ان کی سزا پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ دفتر خارجہ نے پاکستانی شہریوں کو افغانستان کا دورہ کرنے سے متعلق ایک ایڈوائزری بھی جاری کی ہے کہ وہ افغانستان کے دورے کے دوران فوری طور پر پاکستانی سفارت خانے میں اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ یہ اقدام افغانستان میں پاکستانیوں کے اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر کیا گیا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی عمر آفریدی سے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
میری پیا بڑا بے دردی
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
اور اب کھیل کے میدان سے ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور۔
یہ ہم نے نوجوانوں کے لیے کیا ہے کہ 90 منٹ کے اندر گیم ریپ اپ ہو جاتا ہے۔
میں تو بڑا خوش ہوں کہ کم ہو رہے ہیں اوور، ایٹ لیسٹ میں زیادہ دیر کھیل سکتا ہوں۔
شکار تو سبھی کرتے ہیں، لیکن سب سے اچھا شکار صرف بنگال ٹائیگر ہی کرتا ہے۔
ہاکی میں پلیئرز نہیں ہے، پلیئرز کس نے پیدا کرنے ہیں؟ فیڈریشن نے پیدا کرنے۔
T20 کے بعد اب T10 کی باری۔ دلی کی آلودگی سری لنکن کو بیمار کر گئی اور 20-25 کھلاڑیوں کے گرد گھومتی پاکستانی ہاکی۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ T20 کرکٹ ہر طرف چھا گئی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ 50 اوورز کے کرکٹ بھی، جو کبھی تیز کرکٹ سمجھی جاتی تھی، T20 کے آنے کے بعد اب دھیمی دھیمی سی معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن اب دنیا T20 سے بھی زیادہ تیز نوعیت کی کرکٹ سے روشناس ہونے والی ہے، اور یہ ہے T10۔ جی ہاں، 10 اوورز والی کرکٹ کی اپنی نوعیت کی پہلی لیگ 14 سے 17 دسمبر تک شارجہ میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں منفرد ناموں والی فرنچائز ٹیموں کا بڑا دھوم دھڑکا ہے۔ پنجابی لیجنڈز کے کپتان شعیب ملک ہیں اور اس ٹیم میں مصباح الحق بھی شامل ہیں، جو بین الاقوامی کرکٹ کو خیر بات کہہ چکے ہیں۔ لیکن کچھ تو اس T10 میں ہے جسے دیکھ کر ان کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔
میں تو بڑا خوش ہوں کہ کم ہو رہے ہیں اوور، ایٹ لیسٹ میں زیادہ دیر کھیل سکتا ہوں۔ میرے خیال میں ریزن وہی ہے کہ کرکٹ کی طرف کس طریقے سے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے لطف اندوز ہوں.
پختونز کے کپتان شاہد آفریدی بھی T10 کھیلنے کے لیے بیتاب ہیں.
میں تو سوچ رہا تھا کہ ایک آدھا سال اور کھیلوں گا, 2020 اس کے بعد چھوڑ دوں گا, لیکن اب 10 اوور کی کرکٹ آ گئی تو میرا نہیں خیال یہ چھوڑ پاؤں گا. نئی چیز ہے, کافی سکلز نظر آئیں گی پلیئرز کی اس میں, بالروں کا کافی امتحان ہے اور اسپیشلی ہو بھی شارجہ میں رہا ہے, فلیٹ وکٹ ہوتی ہے, گراؤنڈ بھی چھوٹا ہے, تو مزہ آئے گا, انٹرٹینمنٹ ہوگی.
اور تو اور پاکستانی ٹیم کے موجودہ کپتان سرفراز احمد بھی شکار کے لیے تیار بیٹھے ہیں, اور کیوں نہ ہو, آخر وہ بنگال ٹائیگرز کے کپتان ہیں.
شکار تو سبھی کرتے ہیں, لیکن سب سے اچھا شکار صرف بنگال ٹائیگر ہی کرتا ہے. میں تیار ہوں, کیا آپ تیار ہیں؟
یہ T10 کرکٹ گلی محلوں کی کرکٹ مشہور رہی ہے, جسے اب میدانوں میں لایا گیا ہے, اور اس لیگ کے صدر سلمان اقبال کو اس کرکٹ کا مستقبل روشن دکھائی دیتا ہے.
میرے خیال سے بہت بڑا فیوچر ہے. T10 کے آنے کے بعد T20 بہت تیز ہو جائے گا, اور یہ فارمیٹ تو مجھے یاد ہے ایک زمانے میں PC میں کیا تھا, ڈومیسٹک میں T10 شروع کیا تھا, مگر اتنی جلدی پک نہیں ہوا. دنیا میں سکسز بھی ہوتے ہیں, 6 اوور کے میچ بھی ہوتے ہیں, 6 پلیئرز کھیلتے ہیں, تو T10 انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ ایک نیا فارمیٹ انٹروڈیوس کرنا ایک مشکل کام تھا, بٹ یہ ہم نے نوجوانوں کے لیے کیا ہے کہ 90 منٹ کے اندر گیم ریپ اپ ہو جاتا ہے. آج کل کے بچوں کے پاس وقت کہاں ہے؟ وہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, دے وانٹ ٹو واچ فٹ بال بیکاز وہ 90 منٹ کا ہے, دے وانٹ ٹو واچ باسکٹ بال 90 منٹ کا ہے. تو ہم کرکٹ اس لیول پہ لے آئے کہ اب بچوں کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے کہ اب تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے آپ کو.
یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ اس T10 لیگ میں پوری سری لنکن ٹیم دنیش چندیمل کی کپتانی میں شریک ہے, اور جہرانہ بیٹنگ کے لیے مشہور بھارتی بیٹس مین وریندر سہواگ بھی مراٹھا عربینز کی طرف سے ایکشن میں نظر آئیں گے. بارش, طوفان, پچ کا خراب ہونا, تماشائیوں کی مداخلت اور شہد کی مکھیوں کا حملہ ٹیسٹ میچز کے رکنے کے کئی بہانے بنے ہیں, لیکن دنیا نے یہ پہلی بار دیکھا کہ آلودگی اور سانس لینے میں دشواری کے سبب کھیل رکا ہو. جی ہاں, یہ سری لنکا اور بھارت کے درمیان دہلی کے فیروز شاہ کوٹلا گراؤنڈ میں ہوا. اس پورے معاملات کے اثرات کے ساتھ دلی سے آدیش کمار گپتا.
تھینک یو, گڈ ایوننگ ایوری ون. آئی ایم سوری فار بینگ ویری لیٹ. I've been in my car for 2.5 hours, so I know how it feels for people who go to the office every day and have to come back home. I feel really sorry for them.
Bharat ke kaptan Virat Kohli 2.5 ghante tak car ke safar mein phanse rahe, aur wo jab maafi mang rahe the tab unki awaaz ke saath hi kisi ke khaansne ki awaaz bhi shamil thi. Mauka tha Delhi ke Firoz Shah Kotla maidan mein do stand ka naam Bharat ke sabiq kaptan aur leg spinner Bishan Singh Bedi aur sabiq ballebaz Mohinder Amarnath ke naam karne ka. یہ واقعہ تھا گزشتہ مہینے 30 تاریخ کا. ظاہر ہے وراٹ کوہلی کا بیان خود بتاتا ہے کہ دلی کے ٹریفک کی کیا حالت ہے, لیکن اس کے 3 دن بعد ہی جب دلی میں ہی سری لنکا اور بھارت کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ شروع ہوا, تو اس کے دوسرے ہی دن لنچ سے پہلے اچانک میچ کا سما بدل گیا. فیلڈنگ کر رہے سری لنکائی کھلاڑی ماسک پہنے دکھائی دینے لگے, تو کچھ کھلاڑی امپائر سے الجھنے لگے. میچ 16 منٹ تک رکا. بعد میں صاف ہوا کہ سری لنکائی کھلاڑیوں کو دلی کی زہریلی ہوا اور دھند سے کھیلنے میں دقت ہو رہی ہے. میدان میں موجود شائقین سری لنکائی کھلاڑیوں کی ہوٹنگ کر رہے تھے. کچھ کو لگتا تھا کہ سری لنکائی کھلاڑی تیسرے شتک کی طرف بڑھتے وراٹ کوہلی کو بھٹکانا چاہتے ہیں. اگلے دن یہ خبر اخباروں اور ٹی وی چینلوں کی سرخیاں بنی. خیر, بھارت کے سابق آل راؤنڈر اور کبھی دلی کے لیے کھیل چکے مدن لال نے خود بتایا کہ کیسی ہے دلی کی اصلی ہوا.
سری لنکا کی ٹیم جو ہے ڈرامہ کر رہی تھی, بس موقع تو ہم ڈنائی نہیں کر سکتے. آپ جب سارا دن کھیل کے جاتے ہیں ہوٹل میں, تو آپ کا جو چیسٹ ہے یا نوز ہے یا یہ سب چیزیں نا آپ کو تنگ کرتی ہیں. جو فیکٹس ہیں ان کو آپ ہٹا نہیں سکتے. باقی ہماری جو عام جنتا ہے وہ بھی اسٹرگل کر رہی ہے.
دلی کی ہوا کی بات کریں تو سالانہ ہاف میراتھن کو بھی کورٹ نے ہی ہری جھنڈی دکھائی, تبھی وہ ہو سکی. دلی میڈیکل ایسوسی ایشن نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہو. پہلی بار کھلاڑی ماسک لگا کر دوڑتے دیکھے گئے. ویسے بھی دلی کی آب و ہوا ایسی ہے کہ صبح بھی شام کا گما ہوتا ہے. سلامی بلے باز شیکھر دھون جو خود دلی کے ہی ہیں, وہ ساری سچائی بتا گئے.
آف کورس پولیوشن ہے یہ دلی میں. اس مہینے میں جب سردیاں آتی ہیں تو اسموگ کافی رہتی ہے. اب جو بھی سچویشن تھی اس میں ہمارے کو مولڈ کرنا ضروری ہے.
سری لنکا نے آواز اٹھائی تو معاملہ گرمایا, اور وہ بھی اتنا کہ اب دلی کو 2-3 سال تک شاید ہی کسی میچ کی میزبانی ملے. लेकिन इसे भारत की साख पर बड़ा बट्टा मानते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन।
इससे अच्छा इशारा कुछ नहीं हो सकता है गवर्नमेंट के लिए कि विदेशी टीम जो आती है वो खेलने से इनकार करती है, और ये जो तस्वीरें गई होगी दुनिया भर में ये अच्छे रूप में नहीं बताती है इंडिया को।
पाकिस्तानी हॉकी टीम की हालिया मायूसकुन कारकर्दगी के बाद तोपों का रुख पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी शहबाज अहमद कह चुके कि टीम से फौरी तौर पर किसी बड़े टाइटल की जीत की तवक्को ना रखी जाए। मैंने कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान और गोलकीपर अहमद आलम से बात की और उनसे पूछा कि इस वक्त कौमी हॉकी का असल मसला है क्या।
मेजर मसला जो इस वक्त मुझे पाकिस्तान हॉकी में और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में नजर आ रहा है कि जो सेक्रेटरीशिप का मसला है अभी तक वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। वो बतौर एज अ प्लेयर जब थे तो वो एक नामी ग्रामी बड़े मशहूर प्लेयर थे, मगर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी जगह पे फ्लॉप नज़र आए हैं, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे कि जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम के लिए पाकिस्तान सीनियर, पाकिस्तान जूनियर और उससे नीचे लेवल के ऊपर जो काम कर सके।
अहमद आलम से मेरा अगला सवाल था कि आप उस टीम की मैनेजमेंट में शामिल थे जिसने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 7वीं पोजीशन हासिल की थी, अगर फेडरेशन ने उसके बाद मैनेजमेंट तब्दील कर दी तो गलत तो नहीं किया उसने।
इस मैनेजमेंट का जो टास्क था वो ये था कि आप वर्ल्ड हॉकी लीग से पाकिस्तान हॉकी टीम को क्वालिफाई कराएं 10 टीमों में से 7 टीमों के लिए। तो जब हमें ये टीम दी गई थी तो रशीद भाई इसमें पाकिस्तान टीम की रैंकिंग कोई टॉप 6 या टॉप 10 में नहीं थी, हमारी वर्ल्ड हॉकी में जो रैंकिंग थी 13 नंबर पे थी जब हमने ये टीम संभाली है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस चीज को समझना चाहिए कि जो प्लेयर्स उन्होंने हमें दिए उसमें से कई ऐसे प्लेयर्स थे जिनका डेब्यू जो है इंटरनेशनल हॉकी में इस टीम में हुआ जो टीम हम वर्ल्ड हॉकी लीग के लिए तैयार कर रहे थे, और उन्होंने अचानक से जब हम वर्ल्ड हॉकी लीग खेल के आए तो उन्होंने ये कहना, पहले तो वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि जी पाकिस्तान हॉकी टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। जब उनकी ये समझ में आया कि जी ये क्वालिफाई हो गया है तो उन्होंने इशू उठाया कि जी एक रिस्पेक्टेबल वे नहीं है कि जो वर्ल्ड कप में आपने क्वालिफाई किया। ओके, अगर आप 7 महीने 8 महीने या साल के बाद इसी तरह मैनेजमेंट को चेंज करेंगे, देखें आप परफॉर्मेंस की बात करें तो उस वर्ल्ड हॉकी लीग की जो हमने टीम बनाई थी उस टीम ने 9 महीने या 8 महीने साल के अंदर 31 मैच खेले थे, उसकी परफॉर्मेंस कुछ इस तरह है कि 17 मैच हमने हारे, 10 हमने जीते और 4 मैच हमारे ड्रॉ हुए। तो ये एक परफॉर्मेंस वो है जो एक आप नई टीम को डेवलप कर रहे हैं, आप बिल्डअप कर रहे हैं एक टीम, उसके बावजूद आप आके फेडरेशन जो है वो मैनेजमेंट से बात भी ना करे और उसको कसूरवार भी ठहराए और उसको आप हटा दिया जाए, तो ये एक रिस्पेक्टिव वे नहीं है। 7वां नंबर आना, मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि हमने जिन टीमों में यूरोपियन टीमों में क्वालिफाई किया ये एक बहुत बड़ा मार्का था। अगर हमें उसके बाद अगर वो मौका मिलता जैसे हम टीम डेवलप कर रहे थे तो मैं समझता हूँ कि एशिया कप में हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती, क्योंकि एशिया कप में हम जिन टीमों से हारे हैं हम एशिया में उन तमाम टीमों से सिवाय इंडिया के जीते हुए थे।
अहमद आलम से मैंने पूछा कि हर ओलंपियन ये कहता है कि पाकिस्तानी हॉकी 20-25 खिलाड़ियों के गिर्द घूम रही है, इसकी वजह क्या है?
जब आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स नहीं कराएंगे, एकेडमीज नहीं बनाएंगे, उन्हीं लड़कों पे आप एम्फसाइज करेंगे जो गॉड गिफ्टेड लड़के ऊपर आ जाए, उनके अंदर कोई थोड़ा सा टैलेंट नजर आ जाए, तो आप, मैं नहीं समझता कि बिल्कुल भी इस तरह पाकिस्तान हॉकी चलेगी। जब तक ये डोमेस्टिक हॉकी का पूल नहीं बढ़ाएंगे तो ये इसी बात पे चलते रहेंगे कि जी हॉकी का पूल नहीं है, हॉकी में प्लेयर्स नहीं है। प्लेयर्स किसने पैदा करने हैं? फेडरेशन ने पैदा करने।
और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद।
ITF फ्यूचर इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप इस्लामाबाद में शुरू हो गई है। पहले राउंड में पाकिस्तान के मुजम्मिल मुर्तजा ने रूस के डिमिट्री मायागोव को 2-0 से हराया, लेकिन नकील खान रूस के आइवन नेडकोव से 2-0 से हार गए। वर्ल्ड कप अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट अगले माह की 13 तारीख से न्यूजीलैंड में शुरू होगा, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 और न्यूजीलैंड में 2 एक रोजा मैच खेलेगी। इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की क्रिकेट सीरीज 1-0 से जीत ली। अब इतवार के रोज से दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज शुरू हो रही है। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया ने रग्बी लीग वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में मर्दों और ख्वातीन के टाइटल जीत लिए।
और इसी के साथ अब अब्दुलरशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری, پروگرام پروڈیوس کر رہے تھے عمر آفریدی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے نک رینڈل, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے.
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے فیصلے کے خلاف فلسطینیوں نے مقبوضہ غرب اردن اور مغربی پٹی کے 30 شہروں میں مظاہرے کیے ہیں. پاکستان کی حکومت نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہونے والے بھارتی شہری کلبھوشن یادو سے ان کی بیوی اور والدہ کی ملاقات کروانے کے لیے 25 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے, تاہم مقام کا تعین نہیں کیا. چین نے آج پاکستان میں مقیم اپنے شہریوں کو تنبیہ کی ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے چینی اہداف پر ممکنہ حملوں کے منصوبوں کے پیش نظر وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہوشیار رہیں. پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اورنج ٹرین منصوبے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے پنجاب حکومت کو اس منصوبے کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.